أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. صدق الله العظيم. یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ معنون ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس کے زمانہ نزول کے بارے میں میں ان حضرات کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جن کا یہ خیال یہ ہے کہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل یہ سورت نازل ہوئی. گویا کہ سورہ بقرہ کے بعض حصے اور یہ سورہ مبارکہ یہ تقریباً زمانہ نزول کے اعتبار سے متصل ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ قتال کا حکم تو آ چکا ہے لیکن ابھی قتال کا آغاز نہیں ہوا. مسلمانوں کو اس کے لیے ذہناً تیار کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت اگر آپ یاد کر لیں تو وہ گویا کہ اس پوری سورت کے لیے ایک عنوان بن سکتی ہے. کوتبہ علیکم القتال وہ کوہن لگوں, اب جب کہ جنگ تم پر فرض کر دی گئی ہے تو وہ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے, بھاری محسوس ہوتی ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو ذرا, حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو تمہارے رب کی طرف سے. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو ذرا, حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نفاق کا پودا جو ہجرت کے فوراً بعد ہی مدینے کی سرزمین میں لگ گیا تھا, اس لیے کہ یہود کے وہاں اثرات بڑے گہرے تھے اور اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو یہود کے زیر اثر تھے ان سے مرعوب تھے, کیونکہ وہ عالم لوگ تھے, ان کے پاس کتاب تھی, شریعت تھی, ان کے قاضی تھے, مفتی تھے, ایک متمدن اور مہذب قوم تھی ان عام عربوں کی نسبت سے, تو ان پر ایک روب تھا. تو جو لوگ اوس و خزرج کے ان کے زیادہ زیر اثر تھے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہود نے استعمال کیا ہے اور انہی کو ففتھ کالمسٹ عنصر بنایا مسلمانوں کے اندر, اور ان کے اندر جو ہے وسوسہ اندازی کر کے, تو یہ جو جس کو قرآن نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے اس روگ کو بڑھا دیا ہے, تو وہ روگ اصل میں اس کے پیدا کرنے میں یہودیوں کا بہت عمل دخل ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جنگ کی فرضیت کا مسئلہ آیا ہے تو خاصی تعداد میں ایسے لوگ تھے کہ جو اس پر تلملا رہے تھے اور ان کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنا بھاری گزر رہا تھا. تو یہ ہے اصل میں پس منظر کہ ان کی تنبیہ اور اہل ایمان کے لیے ترغیب اور تشویق کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دو گے تو اسی میں حیات جاویداں ہے, اصل میں زندگی یہ ہے. یہ اصل مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا. اندازہ تھا کہ ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن سورہ احقاف میں وہ رجسٹر نہیں کر سکا بعض مقامات پر اور وقت کافی نکل گیا ہے, تو اب یہاں بھی ہم تقریباً اتنا ہی وقت لے سکیں گے. ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, اللہ نے ان کے تمام اعمال حبس کر دیے, کھو دیے. یہ اصل میں ذکر ہے مکے والوں کا کہ اس وقت گویا کہ وہاں دو جماعتیں بالکل نکھر کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی تھی. ایک طرف کفار مکہ سرداران قریش جو اڑ گئے تھے اس پر کہ محمد الرسول اللہ اور اسلام کی دعوت کو ہم نے روکنا ہے, دوسرے وہ لوگ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے اب مدینے آ گئے. تو گویا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان اب یہ بالکل واضح صورت اختیار کر کے سامنے آ چکے ہیں. تو گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ایک تو گروہ وہ ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, اضل اعمالہم سے مراد کیا ہے کہ کہنے کو تو ان کے بھی بڑے اعمال ہیں, حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں, اس پہلو سے تو ان کو بھی یہ ذرہ ہے کہ ہم بڑے نیک کام کرتے ہیں, لیکن یہ تمام نیک کام ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے حبس ہو گئے, ان کی اللہ کی میزان میں کوئی وزن نہیں. اس کے برعکس دوسرا گروہ کون ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ محمد ہے. ایک دوسرا نام اس سورت کا سورہ قتال بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے, اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, اور وہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے. كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اللہ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا. اگر سابق زندگی کے کوئی ان کے لغزشیں بھی تھیں, کوئی اگر خطائیں تھیں, تو اللہ نے ان کو دھو دیا ان کے نامہ اعمال سے, اور ان کا حال سنوار دیا, درست کر دیا. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل, یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم, اور جو ایمان لائے انہوں نے ان کے رب کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کی پیروی کی. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے. اب یہ جو دو گروہ ہیں ان کے درمیان جو مٹھ بھیڑ ہونے والی ہے, جنگ ہونے والی ہے, اب اس کا ذکر ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو ہے مسلمانوں ان کافروں سے, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, اس سے مراد ہے فَعَلَيْكُمْ ضَرْبَ الرِّقَابِ, تو تم پر لازم ہے کہ ان کی گردنیں مارو. یعنی یہ کہ اب کوئی بھی, ایک ہوتی ہے نا طبیعت کے اندر نیکی, خون خرابے کو پسند نہیں کرتا ایک شخص, اب ایسی کوئی چیز آڑے نہ آئے. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو چکا ہے, یہ اللہ کے دشمن ہے, لہذا ان کے بارے میں کوئی چیز بھی اب تمہارے اس عزم اور ارادے کے اندر کوئی ذوق پیدا نہ کر دے, کوئی ذاتی نیکی, کچھ ذاتی صلح پسندی, یا یہ کہ اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے عزیز ہیں. بہرحال مہاجرین کے لیے تو معاملہ بڑا کٹھن تھا کہ جو مقابلے میں ہیں وہ کون ہیں, ان کے اپنے قبیلے والے, ان کے رشتہ دار. آپ کو معلوم ہے بدر میں مامو ادھر ہے, بھانجا ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے, باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, ابو بکر ادھر ہے حضور کے ساتھ, اور عبد الرحمان ابن ابی بکر جو ہے وہ کفار کے ساتھ آئے ہوئے, حمزہ ادھر ہے حضور کے ساتھ, عباس ابن عبد المطلب جو ہے وہ ادھر سے آئے ہوئے, ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. تو کوئی چیز بھی اب تمہاری اس ضرب کے اندر کوئی ذوف پیدا نہ کر دے. فَإِذَا لَقِيتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ, یہاں تک کہ جب تم خوب ان کا بھرکس نکال چکو, فَشُدُّ الْبَسَاطَ, تو اب ان کو باندھو مضبوطی کے ساتھ. اصل میں یہ وہ چیز تھی کہ جس پر عتاب ہوا ہے غزوہ بدر کے اسیروں کے معاملے میں, وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں, کہ وہاں جو معاملہ ہوا تھا کہ جب شکست ہو گئی تو مسلمانوں نے قیدی بنانے کی زیادہ کوشش کی, بجائے اس کے کہ ابھی اور ان کا افسر کچلتے. اس لیے کہ خیال یہ تھا نا کہ قیدی بنیں گے تو ایسٹ بنیں گے, ان کو اگر ہم بیچیں گے غلاموں کو تو وہ ہمارے لیے دولت لانے کا ذریعہ بنیں گے, قتل ہو گئے تو کچھ بھی نہیں. تو یہاں یہ فلسفہ ہے کہ جب تک کہ کفر کا بھیجا نہ نکل چکے, اس کی جو کمر ٹوٹ نہ جائے, اس سے پہلے جو ہے یہ عمل درست نہیں. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو ذرا سی خطا مسلمانوں سے ہوئی, جس پر کہ پھر عتاب نازل ہوا جس کا ذکر سورہ انفال میں. حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, پھر بعد میں چاہے تم احسان دھر کر بھی انہیں چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ کفر کی کمر ٹوٹ چکی, اب کوئی بات نہیں. لیکن جبکہ ابھی تک فیصلہ کن طور پر کفر کی کمر نہیں ٹوٹی, اگر تم چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب ہے کفر کی طاقت اور بڑھ گئی, وہ اگلے سال آگے کہ نہیں آگے. سارے کے سارے جن کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا وہ اگلے سال غزوہ احد میں آگے کہ نہیں آگے, اور اگر ان کی کمریں توڑ دی گئی ہوتی تو پھر وہ طاقت تو نہ ہوتی. تو اس کے بعد چاہے احسان دھر کر چھوڑ دو, چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو, حتیٰ تضع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ لڑائی جو ہے وہ اپنے اوزار اپنے ہتھیار رکھ دے, یعنی لڑائی ختم ہو جائے. یہ جو ایک جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ریولیوشنری پروسیس کا جو آرم کانفلکٹ کا دور ہے, یہ ابھی شروع ہوا ہے. اس کو اس کے خاتمے تک پہنچانا ہے تم نے. ابھی سے اگر تم نے اس میں نرمی کا روش اختیار کر دی تو پھر تو یہ بیل منڈے نہیں چڑھتی. حتی تضع الحرب اوزارہا, ذلک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, یہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, اور ویسے تو اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا. آخر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے ہی ہاتھوں بھروائے انہیں, وہ چاہے تو سب کو آنے وہاں ہلاک کر دے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض, بلکہ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے. تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ تمہاری رشتہ داریاں آڑے تو نہیں آ جاتی، تمہارے دلوں میں ابھی تسمے لگے ہوئے تو نہیں ہے کہ رشتہ داری کی محبت اور دوستیوں کی محبت، سابقہ تعلقات کی محبت کہیں ابھی کوئی اس کا تسمہ لگا ہوا تو نہیں. تو تمہیں ان کے ذریعے آزما رہا ہے، ان کو تمہارے ذریعے آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے بہت بلند ہے. ویسے تو وہ چاہے تو آنے واحد میں ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ کو تو آزمانا ہے بعض کو بعض سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں گے تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی قتل ہو جانا تو سب سے بڑی کامیابی ہے. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو راہ دے گا، راہ یاب کرے گا اور ان کے حالات بالکل درست کر دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کو پہلے ہی پہچانوا دیا تھا. یعنی قرآن مجید میں جنت کی پہچانیں آئی ہوئی ہیں نا، اس کی نعمتیں یہ ہوں گی، تو اللہ نے تو پہلے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے اور حالات بتائے ہوئے ہیں، پھر ان جنت میں داخل کر دے گا جنہیں وہ پہلے سے پہچان سے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ قرآن مجید کی بہت چوٹی کی آیات میں سے ہے. اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ، شرط ہوگی تو اس کی جزا ہوگی، شرط اگر نہیں ہے تو جزا بھی نہیں ہوگی. یہ جملہ شرطیہ کا قاعدہ ہے، نہ ہوگی. ان تنصر اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہ تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، تمہیں تو اپنا مال پیارا رہے، اپنے گھر والے پیارے رہے، اپنی زندگی پیاری رہے، اپنی تجوریوں کے منہ تم بند رکھو، اپنی دوستیاں پالتے رہو اور اپنی رشتہ داریاں نبھاتے رہو اور چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تو یہ نہیں ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اور اس کی مدد کس شکل میں آئے گی؟ ویثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. ہم یہ سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ نے یہی کہا تھا کہ ثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کو جمع دو، تثبیت. والذین کفروا فتعس لهم وضل اعمالهم، اور وہ لوگ کہ جو کفر کر رہے ہیں تو وہ ٹھوکریں ہی کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اگر کوئی ہے ان کو عکارت کر دے گا. کوئی نیکی کی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، کوئی حاجیوں کی کوئی خدمت کی ہے. اجعلتم سقاية الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، یہ خدمتیں وہ کرتے تھے، ان کے تمام ضائع. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کی وہ چیز جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حبط کر. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو بے خوب ان سے اکھاڑ دیا. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں، تاریخ کے اندر بھری پڑی. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مولا ہے، ساتھی ہے، رفیق ہے اہل ایمان کا، اور کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں. یہ آپ کو شاید یاد ہو غزوہ احد میں جب حضور پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور مسلمان بھی، تو ابو سفیان جو سب سے پیسہ دار تھے کفار کے، وہ دامن میں آئے پہاڑ کے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا اعلی حبل، حبل کی جے ہو. تو حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جواب دو اللہ عز و جل، اصل میں تو اللہ ہے کہ جو جلالت شان والا ہے، بلند و برتر ہے، عزت والا ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری تو دیوی ہے عزا جو ہمارے ساتھ ہے، اور تمہاری عزا کوئی دیوی نہیں. تو حضور نے کہا جواب دو ان کو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہمارا ساتھی اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. وہی ہے یہ الفاظ کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقینا اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور یہ کافر لوگ تو اس دنیا کی زندگی میں کچھ چڑھ چگ رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، اور وہ چر چک رہے ہیں جیسے کہ چوپائے چرتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى، اور آگ ہی اب ان کا ٹھکانہ ہے. وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو تمہاری اس بستی سے بہت قوی تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کو چھوڑنے پر جو مجبور کرنے والے تھے، گویا کہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے. اس سے پہلے بڑی بڑی بستیاں تھیں. اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کیا اور ان کا کوئی مددگار نہ بن سکا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا احواہ. تو کیا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو، اس کے مانند ہو جائے گا کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، وہ اپنی برائیوں ہی کو اچھا سمجھ رہا ہے. واتبعوا احواہم، اور وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات. مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں بھی ہیں لیکن پانی جو تازہ ہے، اس میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کہیں بو پیدا نہیں ہوئی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں ہیں دودھ کی کہ جن کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ باسی نہیں ہوا ہے، وہ پھٹا نہیں ہے. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہے. وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف، بالکل صاف کیا ہوا شہد. ولہم فیہا من کل الثمرات، یہ چار تو گویا کہ مشروبات ہوئے، اور یہ چاروں جو ہے اہل عرب کے بڑے مرغوب مشروبات تھے. اور اس میں وہ سب میوے ہوں گے، وہ سب پھل ہوں گے. ومغفرت من ربہم، اور سب سے بڑا میوہ اور سب سے بڑا پھل تو ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کمن ہو وقالد الفنار، کیا یہ لوگ ان کے برابر ہوں گے جن کو جہنم میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. وسقومان حمیمن، اور جنہیں پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا. فقط تعماہم، کہ جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑا توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں، نکلتے ہیں. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جنہیں علم دیا گیا تھا. مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہ کیا کہا انہوں نے، اس وقت کیا کہا. مراد یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اب اپنے ان گروؤں کے پاس، وہ جو علماء یہود تھے. یہاں ذکر ہو رہا انہی منافقین کا کہ جو علماء یہود کے زیر اثر تھے، یہاں آئے، توجہ سنی، آیات نازل ہوئی، حضور نے سنا دی، اب یہ گئے اپنے ان گروؤں کے پاس کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے کہ جو آئی ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یعنی اس میں ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو حضور سے رجوع کرتے. موجود ہے وہ معلم کتاب جن کا کام ہی یہ ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر نیت درست ہو تو وہاں جا کے کیوں پوچھیں گے، وہ تو پھر حضور سے پوچھیں گے کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی مدد فرما دیجئے. ان کا تو فرض بن سب ہی ہے کہ ہم نے ایک ذکر آپ پر نازل کیا، ایک نبی. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ واضح کریں، اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے نازل کیا گیا. تو اگر ان کی نیتیں درست ہوتی تو وہ حضور سے پوچھتے، لیکن جاتے ہیں وہ فوراً اپنے ان شیاطین کے پاس. اذا خلوا الی شیاطین قالوا انا معکم، کہ وہی جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. واتبعوا احواہم، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، اور جن لوگوں نے ہدایت کی روش اختیار کی ہے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا. اللہ کا یہی اللہ کی سنت ہے، آپ ہدایت کے راستے پر آئیں گے، اللہ آپ کی ہدایت کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا. آپ کجی کو اختیار کریں گے، اللہ اور کجی میں آپ کو ڈالے گا. اسی کو تیسیر کہتے ہیں، اللہ آسان کر دیتا ہے وہ راستہ جو انسان اختیار کر لے، وہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا تقویٰ جو ہے عطا کر دیا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو اب یہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان پر اچانک. فقط جا اشراطہا، اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں. اس سے مراد ہے خود حضور کی بعثت قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ آخری نبی آخری رسول آ گئے. معلوم ہوا کہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے اس کی آخری کڑی آ گئی. تو حضور نے فرمایا ہے کہ انما بعثت انا وسعت کہاتین، میں جو بھیجا گیا ہوں تو حالت یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی فصل نہیں ہے. دو انگلیاں جوڑ کر آپ نے دکھایا، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی فصل نہیں. وہ آیا چاہتی ہے قیامت. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اب جب وہ قیامت ہی آ جائے گی تو اس سے پھر نصیحت اخذ کرنے کا کیا فائدہ، کہاں ان کے لیے وہ نصیحت. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ بڑا ایک نازک سا معاملہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا حضور سے خطاب میں گناہ کا معاملہ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں مختلف ہو جاتی ہیں مختلف مراتب کے اعتبار سے. ہمارے لیے ہو سکتا ہے ایک چیز بہت اونچی شے ہو، بہت بڑی نیکی ہو، لیکن حضور کے مرتبے کے اعتبار سے وہ فروتر ہو، حضور کے لیے وہ خطا شمار ہو جائے گناہ. لیکن چونکہ لفظ قرآن مجید کا استعمال ہوا ہے تو ہمیں تو بہرحال ترجمہ تو کرنا پڑے گا. تو اے نبی اللہ سے استغفار کیجئے اپنی خطاؤں پر، یعنی کوئی چیز اگر کبھی آپ کے مقام اور مرتبے سے فروغ ہو گئی ہو، یہ نہیں کہ وہ گناہ اس طرح کا ہے جیسے کہ کوئی ہم گناہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور اہل ایمان اور اہل مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آمد و رفت کو بھی، بعض گشت کو بھی، اور جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے، جو تمہارا ٹھکانہ بننا ہے وہ بھی جانتا ہے. ہر شخص کا جنت میں جو مقام ہے اللہ کو تو معلوم ہے، اس سے پہلے اس دنیا میں جو چلت پھرت ہے، جہاں جانا ہے کہاں آنا ہے، یہ بھی اللہ کے علم ہے. جیسے کہ سورہ لقمان کی آخری آیت تھی نا کہ کسی کو نہیں معلوم، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی. ایک شخص سالہ سال سے ایک جگہ ہے، ایک دن کے لیے کہیں گیا اور وہیں موت نے آزم اوچا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیوں نہیں ایک سورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں سورت نازل ہوئی. اس کے پس منظر سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسی سورت جس میں کہ قتال کا حکم واضح آ جائے. اس لیے کہ ابھی تو ایک آیت تو اتری تھی سورہ حج کی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہ اذن قتال تھا، حکم قتال نہیں تھا. اذن اور حکم میں بڑا فرق ہے. تو اب اس کے بعد جو حضور نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، تو ظاہر بات ہے کہ چیمے گوئیاں تو ہوئی ہوگی کہ حضور اگر یہ کام اب کر رہے ہیں تو آخر کوئی صریح آیت بھی تو قرآن مجید میں اتر جاتی نا. قرآن مجید میں واضح حکم اللہ کا آ جاتا. تو جن لوگوں کے دل میں وہ روگ تھا، اصل میں تو وہ اپنی جانیں پیاری ہیں، اس لیے باہر قدم نکالنے کو تیار نہیں، لیکن حجت انہوں نے یہ بنائی تھی کہ کیوں نہیں سورت اترتی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور جب سورت نازل ہو گئی پوری پختہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی، یعنی وہ آیات متشابہات میں سے نہیں ہے بلکہ آیات محکمات میں سے ہے، جس میں کہ قتال کا ذکر کر دیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ ایسے دیکھ رہے ہیں، اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے. یعنی انہیں جان اتنی پیاری ہے کہ اب جب قتال کا حکم آ گیا ہے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پر راشہ طاری ہو گیا ہے، اور یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے موت جس پر طاری ہو رہی ہو، تو جیسے وہ دیکھتا ہے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے، ایسے ہی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. فاولا لہم، تو خرابی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے. طاعت و قول معروف، یہ بھی منافقین کا چونکہ ایک سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بات مانو حکم مانو معروف طریقے پر، قسمیں مت کھایا کرو، خدا کی قسم ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو بالکل آپ کا ساتھ دیں گے، جب آپ حکم دیں گے بسر و چشم حاضر ہو جائیں گے، بس اس وقت ذرا مجبوری ہے، یہ اس وقت ذرا میرے لیے یہ مشکل پڑی ہے، اس لیے میں نہیں نکل سکتا. تو وہاں بھی کہا گیا تھا قسم لا تقسموا، قسم مت کھاؤ، طاعت معروفہ، معروف طریقے پر مانو جو ماننا ہے، طاعت و قول معروف، بس طاعت اور بات سیدھی سیدھی. فإذا عدم الامر، اب جب بات پختہ ہو جائے، جب حضور نے ایک فیصلہ کر لیا، اب سورہ آل عمران کی آیت یاد کیجئے، فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، اے نبی آپ ان سے مشورہ ضرور کیا کریں، شاورہم فی الامر، لیکن فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ بات طے کر لیں، فیصلہ کر لیں، تو اب اللہ پر توکل کیجئے. تو جیسے حضور نے غزوہ بدر سے پہلے بھی تو مشورہ کیا تھا، تو مشورے کے دوران کسی نے کہا کہ چلیے اس قافلے کی طرف ہی چلیے، ہم پہلے ادھر چلتے ہیں، مال غنیمت ملے گا، اور اس کے ساتھ آدمی بھی ہے 30-40-50، آسانی سے بڑے آرام سے، کانٹا بھی نہیں چبھے گا. غیر ذات شوکت تکون لکم، یہ سورہ انفال میں الفاظ آ چکے. تو اب جب بات ہے، اس وقت تک تو انہیں کہنے کا حق حاصل تھا جب تک کہ ابھی مشورہ ہے، لیکن جب مشورے کے بعد ایک بات طے ہو چکی، اب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر ہو، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا. اب وہی لوگ ڈگمگائیں گے کہ جن کے دل میں نفاق ہے. تو فرمایا فیضا عزم الامر، جب بات طے ہو جائے، فلاؤ صدق اللہ لکان خیر اللہم، تو اگر انہوں نے جو عہد کیا ہے اللہ سے اس کو سچ کر دکھائیں تو اسی میں خیریت ہے. عہد تو انہوں نے کیا تھا کہ پروردگار ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، سودا تو ہو چکا ہے جان و مال کا، اللہ خرید چکا ہے تمہاری جانے اور تمہارے مال، تو اب تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے اس وعدے کو نبھاؤ گے تو خیریت ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور یہ جو تمہاری حالت ہے اس میں تو اندیشہ ہے کہ اگر تم زمین کے مالک بنا دیے جاؤ، تمہارے ہاتھ میں اگر حکومت اس حال میں آ جائے، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور تم رحمی رشتے کاٹو گے. یعنی یہ کہ ابھی چھان پھٹک ضروری ہے، ابھی تو گڑبڑ ہے، منافق بھی بیچ میں ہیں اور ضعفا بھی بیچ میں ہیں، بیچ ہی میں صادق الایمان بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حمزہ بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ادھر گڑبڑ ہوئے ہوئے دوسرے لوگ بھی. تو اللہ تعالیٰ چھانٹی کرے گا، وہ اپنے چھاج کے ذریعے سے دانا علیحدہ کرے گا اور بھوسا علیحدہ کرے گا. اگر اس گڑبڑ حالت میں تمہیں غلبہ دے دے زمین پر، تو پھر تو زمین میں فساد بچ جائے گا. یہ ہے اصل میں وہ تطہیر کا وہ فلسفہ جو سورہ آل عمران میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں تو نہیں رہنے دے سکتا جس میں کہ تم ہو، گڑبڑ ہو تم، جب تک کہ وہ بالکل پاک نہ کر دے اور خبیث کو علیحدہ نہ کر دے طیب سے. اسی کے لیے امتحانات ہیں، اسی کے لیے آزمائش ہے. تو فرمایا ہل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے تو ان کو بہرا بھی کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ان کے روگ کا مداوا تو ہم نے دیا ہوا ہے، اگر ان کے دلوں میں نفاق کا بیج پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے علاج ہم نے اتار دیا ہے یہ قرآن. اس قرآن پر تدبر کریں اور اس کو اپنے شخصیتوں میں جذب کریں تو ان کے دلوں کے یہ سارے روگ جو ہے رفع ہو سکتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شون، یہ قرآن اگر کسی کے اندر اتر جائے تو اندر کے سارے روگ ختم ہو جائیں، شفاء لما فی الصدور ہے. تو ہم نے تو انہیں قرآن دیا، تو کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى الشیطان سول لهم واملا لهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ گئے، ارتداد کیا. اب دیکھیے ارتداد کے لفظ یہاں آ گیا، اس کو بہت نوٹ کیجئے. حالانکہ قانونی اور ظاہری کوئی ارتداد نہیں ہوا، وہ تو ہوا ہے حضور کے انتقال کے بعد. کوئی شخصی بھی مثالیں ایک آدھ کوئی ملے گی تو ملے گی، کوئی بڑے پیمانے پر ارتداد نہیں ہوا. لیکن ایک ارتداد معنوی ہے، ایک ارتداد ظاہری ہے. ظاہری طور پر تو مرتد نہیں ہوئے، لیکن اندر ہی اندر تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. کہ جب وہ سخت وقت آیا، کٹھن وقت آیا، آزمائش کا وقت آیا، تو بجائے اس کے کہ آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں، وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں. یہ پسپائی اختیار کرنا ہی ارتداد ہے، یہ ارتداد معنوی ہے، یہ ارتداد حقیقی ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی پیٹھ کے بل اب مڑ رہے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے الہدی واضح کی جا چکی ہے، رہنمائی لے کر یہ کتاب نازل ہو چکی ہے. الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے یہ بات جو ہے بنا دی ہے خوش آئند، وَعَمْلَا لَهُمْ، یہ بہت اہم ہے، ان کو لمبی لمبی امیدوں میں پھنسا دیا ہے. یہ لفظ اس سے پہلے آیا تھا اور میں نے بیان کیا تھا کہ اس کا صحیح ترین مفہوم انگریزی کے لفظ ایمبیشنز، یہ جو ایمبیشنز ہیں ورلڈلی ایمبیشنز، شیطان نے ان کے جال میں پھنسایا. بڑی کاروبار جمائیں، بڑی ملیں لگائیں، بڑے 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 اپنے پروفیشن کے اندر ٹاپ پر پہنچ جائیں، اس میں شائن کریں اور اس میں یہ ہو اور اس میں وہ ہو، یہ سارا جو ہے شیخ چلیوں والا ان کا نقشہ، یہ شیطان نے ان کو پڑھا دیا ہے اور اس میں لگا دیا. اب سارا وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک اپنا جو بھی ان کی قوتوں کی جو بھی رمق ہے وہ سب خرچ ہو رہی ہے. تو یہ اصل میں شیطان نے انہیں امیدوں کے جال میں پھنسا دیا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ چیز جو اللہ نے نازل کی. یہ کون ہے؟ یہود. انہیں سب سے زیادہ برا تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کتاب قرآن نازل کر دی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو حضور ہوتے انہی میں سے تو کوئی بات نہیں تھی، ہماری سیادت چودراہٹ قائم ہے، ہماری بالا دستی جو ہے اور برتری جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن چونکہ حضور تھے بنی اسماعیل میں سے، یہی وہ چیز ہے جو ان کے حسد کا اور تکبر کا سب سے بڑا ذریعہ بنی. تو فرمایا یہ لوگ جا کر منافق جو ہے، یہ اپنے ان گروؤں سے، یہودیوں کے علماء سے جا کر یہ کہتے ہیں جنہیں بہت ناپسند ہے یہ قرآن، اس کا نزول انہیں پسند نہیں ہے. انہوں نے تو حضرت جبرائیل کے بارے میں کہہ دیا تھا، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس نے یہ وحی جو ہے ادھر جا کر نازل کر دی، ہم پر نازل کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ہے ایسا، شاید آپ کو معلوم ہو، وہ بھی کہتا ہے جبریل سے غلطی ہو گئی، بڑا ہی یعنی عقل کے اعتبار سے بہت ہی ہلکی عقل کے شاید حضرت جبرائیل ہے ان کے نزدیک، کہ وہی لانی تھی اصل میں حضرت علی پر، لے گئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ غلطی ہو گئی اسے. تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ جو لے گیا ہم سے دشمنی ہے. تو فرمایا ان سے جا کر یہ کیا کہتے ہیں، سنعی تو سنتی حکم فی باز، ہم گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی بہت سی باتیں مانیں گے، جو آپ ہمیں حکم دیں گے بسر و چشم ہم حاضر ہیں. ہم اگر ادھر ایمان لانے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے تو در حقیقت ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم استہزاء کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں موجود ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. یہ ہے جی میرا نام، یہاں پر دیکھ لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں یہ لفظ صحیح نہیں ہے وہ یہاں دیکھ لیں، قرآن میں صحیح لکھا ہوا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے، اسرار کے معنی ہے چھپ کر کوئی بات کسی کو بتانا. یہ جا کر جو مخفی طور پر جو اپنے ان گروؤں کو جا کر جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ کو خوب معلوم. ویسے لسان العرب میں یہ بات ہے کہ یہ لفظ اسرار جو ہے مجموعہ ازداد ہے، یہ اظہار اور اعلان کے معنی بھی اپنے اندر لیے ہوئے. کسی چیز کو ڈنکے کی چوٹ کہنا یہ بھی اس کا معنی ہے، اور کسی چیز کو چھپا کر خاموشی سے مخفی طریقے پر کسی کو بتانا یہ بھی لفظ اسرار میں شامل ہے. تو دونوں متضاد معنی اس میں جمع ہے. یہ ساری تحقیق مجھے کرنی پڑی تھی جب طوفان اٹھا تھا اخبارات میں میرے نام کے بارے میں، یہ لفظ غلط ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. تو بہرحال میں نے پھر وہ مضمون مثال میں لکھ دیا تھا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا نام مجھے دیا جس میں یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میں نے تو انہیں جا کر اسرر تو لہم اسرارا، میں نے انہیں علیحدہ علیحدہ اور خاموشی سے جا کر بھی سمجھایا ہے، ثم انی اعلنت تو لہم، اور میں نے علی الاعلان بھی ان کو سمجھایا ہے. تو معلوم ہوا وہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک لفظ میں جمع ہیں. فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو کیا ہوگا اس دن جس دن کے فرشتے ان کی روحیں ان کی جانیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر مار رہے ہوں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناراض ہے. وکرہوا رضوانہ، اور اس کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا، وہ کام نہیں کیے جن سے اللہ راضی ہوتا. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم، کیا ان لوگوں کا جن کے دلوں میں یہ روگ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی یہ کدورتیں جو ہے نکالے گا نہیں، یعنی ظاہر نہیں کرے گا، جو انہوں نے گند اندر چھپایا ہوا ہے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا. ان کی اصل حقیقت جو ہے پردے اٹھ جائیں گے اور ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، ننگے ہو جائیں گے یہ معاشرے کے اندر. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اے نبی اگر ہم اللہ چاہے، اگر ہم چاہیں تو ہم ان میں سے ایک ایک کو آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے. فلا عرفت ہوں بے سیبا ہوں, اور آپ کو پہچانتے ہی ہیں ان کو ان کے چہروں سے. آخر یہ وہ چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں قیافہ, جس کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, انہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو یہ کہ ہم نے اگرچہ بتایا نہیں نام لے کر آپ کو, لیکن آپ پہچانتے ہی ہیں ان کو. بلا عرفت ہوں میں سیما ہوں, بلا تار فن ہوں فی لہنی قول, اور ان کی جو گفتگو کا انداز ہے اس سے آپ ان کو پہچان لیں گے. ایک ہوتا ہے وہ شخص جس کا ضمیر مطمئن ہے, جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے, اس کی بات کا انداز ہی اور ہوگا. اور ایک وہ شخص ہے جو اس کے دل میں چور ہے, تو وہ جب بات کرے گا صاف نظر آ جائے گا کہ یہ ہے اور وہ ہے. لہذا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نام لے لے کر ایک ایک آپ کو بتائیں. واللہ یعلم اعمالکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جانتا ہے. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, اور ہم تو تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں, یوں تو نہیں چھوڑیں گے گڑمٹ, ہم آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے. ونبلوا اخبارکم, اور ہم تمہاری تمام خبریں جو ہیں پوری طرح تحقیق کر لیں, پانی کا پانی دودھ کا دودھ علیحدہ ہو جائے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبینہ الہدى لن یضر اللہ شیئا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے, اور جو رسول کی دشمنی پر اور اس کی مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح کی جا چکی تھی, لن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, اور اللہ ان کے اعمال حبط کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اگر رسول کی اطاعت سے سرتابی کرو گے تو پچھلا کیا دھرا ختم ہو جائے گا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے, فلن یغفر اللہ لہم, تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. فلا تہنوا, تو اے مسلمانوں ڈھیلے مت پڑو, کمزوری نہ دکھاؤ. وتدعوا الی السلم, اور صلح کی کوشش مت کرو. دیکھیے یہاں پہ صلح سے جو روکا جا رہا ہے کیوں, ایک تو صلح ہوتی ہے کہ جس صلح میں دین ہی کی حکمت ہو, دین کی بھلائی ہو, وہ تو اگلی صورت کے اندر آ رہا ہے کہ دب کر بھی صلح کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ دین کی مصلحت کے لیے, جان بچانے کے لیے نہیں. اور ایک یہ ہے کہ چونکہ اپنی جان پیاری ہے اور چونکہ جنگ میں جانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے, لہذا صلح کی باتیں کی جائے. تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ظاہر میں تو دونوں چیزیں ایک ہیں, حقیقت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے, بود المشرقین. تو اے مسلمانوں, ڈھیلے پڑ کر صلح کی بات کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں تو جو کہ سورت کا جو آغاز تھا, حتی اذا اسخنتموہم, تمہیں تو اب ان کو کچلنا ہوگا, اللہ کے دشمنوں کے بھیجے نکالنے ہوں گے, چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہو, تمہارے باپ ہو, تمہارے بیٹے ہو, تمہارے بھائی ہو, کوئی بھی ہو. اگر یہ نہیں کرو گے تو دین غالب کیسے ہوگا, یہ دین کی جو دعوت جو ہے اور دین کی یہ بیل منڈے کیسے چڑھے گی. اپنی جان بچانے کے لیے اگر ہے تو یہ تو پھر نفاق ہے. ولا تهنوا وتدعوا الى السلم, تم ڈھیلے نہ پڑو, کمزور ہو کر صلح کی طرف مائل نہ ہو. وانتم الاعلون, اللہ کا تم سے وعدہ یہ ہے کہ غالب تم رہو گے. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, کیا کر لو گے یہاں دو چار سال اور بھی اگر جی لیے. دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے سوائے کھیل کود کے, سوائے تھوڑی سی دیر کی دل لگی کا سامان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. بہن تو منو و تتقو, اور اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, یوتکم اجورکم, اللہ تمہارے تمام اجر تمہیں عطا کرے گا. ولا یسالکم اموالکم, اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال جو ہے وہ طلب نہیں کرے گا. ان یسالکموہا فیحفکم, اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور اس پہ تم پر سختی کرے, تبخلوا ویخرج اضغانکم, اور تم بخل کرو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کر دے گا تمہارے دل کی کدورت کو. یعنی اللہ اگر کہتا انفاق کرو, اب تمہارا دل جو ہے وہ بیٹھ گیا, مال بہت پسند ہے، اس کو ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان جو ہے وہ آ رہے ہیں دے رہے ہیں، تو گویا کہ اب وہ لوگ نمایاں ہو گئے، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے پیسہ ان کے پاس ہے، پھر بھی یہ نہیں لا رہے، تو ان کا بھید تو کھل گئے، یہ چیز جو ہے ان کے لیے بڑی شاک ہوتی تھی. ہاں تم ہاؤ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، آگاہ ہو جاؤ تم وہ ہو کہ تم سے کہا جا رہا ہے، تم کو پکارا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ اب جو یہ مرحلہ آیا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، تو اس کے تو بہت سے لوازمات ہیں، اسلحہ ہونا چاہیے، سامان تیار ہونا چاہیے، فوج جا رہی ہے تو رسد ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں تو پیسے سے ہوں گی. لہذا جہاں بھی قرآن مجید میں جہاد کا ذکر آتا ہے مال پہلے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پہلے مال سے جہاد ہے اور پھر جان سے جہاد ہے، اور یہ اگر تم خرچ نہیں کرتے. اعدوا لہم ما استطعتم، سورہ انفال میں آیا، اپنی امکانی حد تک ساز و سامان اسلحہ تیار کرو، پوری طرح تیاری کر لو، تو یہ تیاری ایسی تو نہیں ہو جائے گی، اس پر پیسہ خرچ ہوگا. تو فرمایا کہ ہا انتم ہا اولائے، آگاہ ہو جاؤ تم ہو وہ جن کو سے جن سے یہ کہا جا رہا ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں ہمیں معلوم ہے جو بخل کرتے ہیں، جنہیں پسند نہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، سن لو جو کوئی بخل کرے گا وہ اپنی جان سے بخل کر رہا ہے، اپنے فائدے کو ختم کر رہا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا سینکڑوں گنا اللہ کے ہاں مل جائے گا. تو گویا کہ وہ جو بخل کر رہے ہیں وہ اپنے آپ سے بخل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور کہیں تمہیں یہ مغالطہ ہو جائے کہ اللہ محتاج ہے اور تم غنی ہو، حقیقت اس کے برعکس ہے، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے پیٹھ دکھا دی، اب جو یہ نیا مرحلہ آیا ہے ہمارے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد کا، قتال کا مرحلہ، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تم نے پیٹھ دکھا دی، یستبدل قوماً غیرکم، اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا. ثم لا یکون امثالکم، پھر وہ قوم تم جیسی نہ ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.